بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میرزادے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح 19 سماعت فرمائیں گے۔ پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوری ایران کے ایٹمی انرجی کے قومی ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف عائد پابندیاں ایرانی قوم کی استقامت کی بدولت بے اثر ہو چکی ہیں۔ یمنی فوج نے ایک بار پھر صہیونی فوجی ٹھکانوں پر میزائلی حملے کی ہیں۔ تل ابیب میں کافی دیر تک خطرے کے سائرن بجتے رہے۔ صہیونی جنگی طیاروں نے شام کے حلب شہر اور اسویدا کے ہوائی اڈے پر بمباری کی ہے۔ ہندوستان نے چین کی جانب سے تبت میں ڈیم کی تعمیر پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی انرجی کے قومی ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف عائد پابندیاں ایرانی قوم کی استقامت کی بدولت بے اثر ہو چکی ہیں۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ ایران اور ایرانی قوم مختلف شعبوں میں ترقی کے لیے اپنے پیروں پر کھڑی ہے اور اختلافات سے دور رہتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی انرجی کے قومی ادارے کے سربراہ نے واضح طور پر کہا کہ ایرانی قوم کی استقامت کی وجہ سے حالیہ برسوں میں ایٹمی شعبے میں سرگرمیوں میں کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ واضح رہے، امریکہ کی وزارت خزانہ نے گزشتہ 31 دسمبر کو پاسداران انقلاب اسلامی کے ایک ذیلی ادارے پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یمنی فوج نے ایک بار پھر صہیونی فوجی ٹھکانوں پر میزائلی حملے کیے ہیں، جبکہ تل ابیب میں کافی دیر تک خطرے کے سائرن بجتے رہے۔ صہیونی ذرائع کے مطابق مغربی رام اللہ میں واقع ایک فوجی چھاونی پر یمن کا ایک میزائل گرا ہے۔ صہیونی ذرائع کے مطابق یمن سے فائر ہونے والا ایک میزائل مغربی رام اللہ میں واقع مودعین فوجی چھاونی پر لگا ہے۔ سیونی فوج نے بھی یمنی میزائل کو روکنے میں اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک میزائل اسرائیلی حدود میں داخل ہوا تھا جسے روکنے کی کوشش کی گئی، تاہم اس کوشش کے نتائج کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سیہونی ٹی وی چینل نے بھی بتایا ہے کہ 12 آبادکار سیہونی پناہ گاہوں کی سمت بھاگتے وقت زخمی ہو گئے، جبکہ 9 لوگ خوف و ہراس کی وجہ سے طبیعت خراب ہونے کے بعد ہسپتال پہنچ گئے۔ جمعے کی صبح بھی ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے جنوبی بیت المقدس سے لے کر تل ابیب اور دیگر کئی علاقوں تک خطرے کے سائنن کی آوازیں گونجتی رہیں، جبکہ سیہونی ذرائع ابلاغ نے یمن سے میزائل فائر کیے جانے کی خبر دی ہے اور جنوبی بیت المقدس میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اسی طرح ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ بن گورین ہوائی اڈے سے کئی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ سیہونی جنگی طیاروں نے شام کے حلب شہر اور اسویدہ کے خلخلہ ہوائی اڈے پر بمباری کی ہے۔ سیہونی جنگی طیاروں نے شمالی شام کے حلب شہر میں واقع اسلحے کے کارخانے پر بمباری کی، تاہم ممکنہ ہلاکتوں کے بارے میں ابھی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ اسرائیلی اخبار یدیوٹ آرنوٹ اور معاریوں نے بھی بتایا کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے دمشق کے مغرب میں واقع تل اشام فوجی چھاونی پر بمباری کی ہے۔ سیونی فوجیوں نے اسی طرح شام کے جنوب مغرب میں پیش قدمی کرتے ہوئے المنترا ڈیم پر قبضہ کر لیا، جو اس علاقے میں پانی کا سب سے اہم ذخیرہ ہے۔ المنترا ڈیم کا کنیترا صوبے کے لیے ضروری پانی کی سپلائی میں اہم رول ہے، تاہم شام کی موجودہ حکام نے سیونی فوج کے اس اقدام پر ابھی تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ گزشتہ شب بھی سیونی جنگی طیاروں نے اسویدہ صوبے میں واقع خلخلہ فوجی ایئر بیس پر بمباری کی تھی۔ شام کے مقامی ذرائع نے بتایا کہ خلخلہ فوجی ہوائی اڈے پر شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ یہ ایسے عالم میں ہے کہ ابھی تک سیونی حکومت کے کسی بھی سرکاری عہدیدار نے اس بارے میں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ سیونی حکومت کی جانب سے شام کے مختلف علاقوں پر بمباری ایسے حالات میں جاری ہے کہ جب شام کے موجودہ حکام اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے کہا کہ امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی کو اس لیے شہید کیا کیونکہ وہ اس علاقے میں امریکی سازشوں کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ یمن کی انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک حوثی نے شہید قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر اپنے خطاب میں فلسطین کی حمایت میں جنرل سلیمانی کے کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو فلسطین اور فلسطینی مجاہدین کی حمایت کی وجہ سے بہت سارے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت یمن کو فلسطین اور غزہ کی حمایت سے نہیں روک سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک سال سے زائد عرصے سے ہمارے ملک پر امریکہ اور برطانیہ کے حملے جاری ہیں اور اب تک 900 سے زائد بار ہوائی اور سمندری حملے ہو چکے ہیں۔ انصار اللہ کے سربراہ نے کہا کہ میں امریکہ اور برطانیہ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری بمباری سے ہم اپنے اصولی انسانی اور اخلاقی موقف سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے اور فلسطین کی حمایت کا سلسلہ پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گا۔ غزہ میں جاری سیونی حکومت کی فوجیوں کے جرائم کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعے کو بھی سیونی فوج کی بمباری میں 26 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مرکزی غزہ میں ایک رہائشی مکان پر سیونی فوج کی بمباری میں 9 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ جنوبی غزہ اور دیگر علاقوں پر سیونی فوج کی دہشت گردی میں 17 فلسطینی شہید ہوئے۔ مرکزی غزہ میں واقع المغازی کیمپ کے رہائشی مکان پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں متعدد فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں سیونی فوج کے الگ الگ وحشیانہ حملوں میں تقریباً 50 فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے ساتھ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں 45,600 سے زائد افراد شہید اور 1,08,400 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اس درمیان اقوام متحدہ کے ماہرین نے سیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ میں میڈیکل اور حفظان صحت کے تمام اصولوں کی کھلی خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شمالی غزہ میں واقع کمال ادوان اسپتال پر حملے کے بعد اس علاقے میں اسرائیلی حکومت کے حملوں کو جنگی جرم قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے کمال ادوان اسپتال کے سربراہ ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کے انجام پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیونی حکومت کے فوجیوں نے اس اسپتال کے اطراف میں متعدد فلسطینیوں کو پھانسی دے دی ہے۔ سیونی قیدیوں کے اہل خانہ نے ایک بار پھر تل ابیب میں مظاہرہ کر کے قیدیوں کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ معاہدے کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ میں قید سیونیوں کے اہل خانہ نے ان مظاہروں کے دوران کہا ہے کہ ہمیں قیدیوں کی رہائی کے ایک اور موقع کو گنوانا نہیں چاہیے۔ انہوں نے سیونی وزیراعظم نتنیاہو سے مطالبہ کیا ہے کہ مذاکرات کاروں کو معاہدے کے لیے مکمل اختیارات دیے جائیں تاکہ سیونی قیدیوں کو غزہ سے واپس لایا جا سکے۔ سیونی وزیراعظم کے دفتر نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ نتنیاہو نے موساد، شاباک اور فوج کے نمائندوں پر مشتمل ایک وفد کو مذاکرات کے لیے دوحہ بھیجنے کی منظوری دی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمیں بیرونی ہاتھوں کا بخوبی علم ہے، باہر سے دہشت گردی کرنے والے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کا وقت آ چکا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے نیشنل ایپکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرحد پار سے پاکستان پر چند دن پہلے حملہ ہوا، اس کے بعد دشمن کے حملے کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ شہباز شریف کا اشارہ پچھلے دنوں افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر پاکستانی فوج کے حملوں کی جانب تھا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دفاعی اداروں سے مل کر دہشت گردوں کے خاتمے کا مربوط پلان بنانا ہوگا۔ پچھلے چند ہفتے سے افغانستان اور پاکستان کی سرحد پر کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور اسلام آباد و کابل دونوں ہی ایک دوسرے پر حملے کا الزام لگا رہے ہیں۔ ہندوستان نے چین کی جانب سے تبت میں ڈیم کی تعمیر پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق حالیہ دنوں میں چین نے ہندوستانی سرحد کے قریب تبت میں برہم پوتر ندی پر دنیا کے سب سے بڑے ڈیم کی تعمیر کی منظوری دی ہے، جس پر ہندوستان نے تشویش ظاہر کی۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جائسوال نے جمعے کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے یارلنگ جنگو ندی پر ایک بجلی گھر کے چینی منصوبے کے بارے میں 25 دسمبر 2024 کو شنہوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ دیکھی ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ندی کے پانی پر ہمارا مسلمہ حق ہے اور ہم نے چینی فریق کو مختلف طریقوں سے اپنی تشویش سے آگاہ کیا ہے۔ واضح رہے ہندوستان کے علاوہ بنگلہ دیش نے بھی اس منصوبے پر اعتراض کیا ہے۔ یارلنگ جانگبو یا برہم پوترا ندی تبت سے نکل کر ہندوستان کے اروناچل پردیش اور آسام سے ہوتے ہوئے بنگلہ دیش تک جاتی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ جموں کشمیر میں ریاست کا درجہ بہت جلد بحال کیا جائے گا۔ ہندوستانی نیوز ایجنسی یو این آئی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلی عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کے لیے مرکزی حکومت کے پاس ایک سال کا وقت کافی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار وزیر اعلی کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنی پہلی کانفرنس سے خطاب کے دوران کیا۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے دفعہ 370 کے بارے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے حکومت ہند کو ریاست کا درجہ جلد بحال کرنے کی ہدایت دی۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ اکتوبر 2024 میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں لوگوں نے بڑے پیمانے پر حصہ لیا اور جس کی حکومت ہند کی طرف سے کافی پذیرائی ہوئی، لہذا اس کے بدلے میں جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی امید ہے کہ انہیں انتخابات میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کا صلہ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس حکومت نے الیکشن سے پہلے لوگوں سے جو وعدے کیے ہیں ہم ان کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ میڈیا اداروں کے کام کاج کے بارے میں پوچھے جانے پر عمر عبداللہ نے کہا کہ میں آزاد میڈیا کو دیکھنا چاہوں گا جو بغیر کسی مداخلت اور دباؤ کے کام کریں۔ یوکرینی فوج نے کہا کہ روس نے بڑی تعداد میں ڈرون طیاروں سے یوکرین پر حملہ کیا ہے۔ یوکرین کے فوجی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے ڈرون حملوں کی نئی لہر میں یوکرین کے خلاف 93 ڈرون حملے کیے، جن میں 60 ڈرون طیاروں کو مار گرایا گیا۔ رائٹر نے یوکرین کی فضائیہ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ 26 ڈرون طیارے لاپتہ ہیں، اور لاپتہ کا مطلب یہ ہے کہ ان ڈرون طیاروں میں یا الیکٹرانک وسائل کے ذریعے خلل ڈالا گیا ہے یا وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ ان ڈرون طیاروں سے یوکرین کے 9th زون کو نشانہ بنایا گیا، اور اس میں شمالی یوکرین کے چرنیوف علاقے اور مشرق میں دونستک علاقے کے رہائشی مکانات اور تجارتی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ کیوف کے گورنر میکولا کالوشنیوخ نے کہا ہے کہ اس حملے میں ایک ٹرک ڈرائیور ہلاک اور 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ادارے پولیس نے اس ریاست کے جنوبی علاقے میں ایک طیارہ گر کر تباہ ہونے کی خبر دی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کیلیفورنیا کی پولیس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ریاست کیلیفورنیا کے جنوب میں واقع اورنج کینٹی کے شہر فولنٹن کے ایک تجارتی گودام پر RV-10 ماڈل کا ایک طیارہ گرنے کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، تھاما ہے جب سے دامن خیر خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں، عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہے خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے
پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص تم سے دوستی کا دم بھرے اور نیک مشورہ دے تو تم اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کی اطاعت کرو. سامعین فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید.
Shut up.
سامعین، فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے والد ماجد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام شیعوں کے نوے امام ہیں، اور آپ کی والدہ حضرت سمانۂ مغربیہ سلام اللہ علیہا ہیں. حضرت امام علی نقی علیہ السلام اپنی والدہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، میری والدہ میری نسبت عارفہ اور بہشتیوں میں سے ہیں، شیطان کبھی بھی آپ کے نزدیک نہیں جا سکتا اور جابروں کے مکر و فریب آپ تک نہیں پہنچ سکتے. آپ خداوند عالم کی پناہ میں ہیں جو سوتا نہیں، اور وہ صدیقین اور صالحین کی ماؤں کو اپنی حالت پر نہیں چھوڑتا. امام علی نقی الہادی علیہ السلام کی ولادت مدینہ منورہ کے ایک گاؤں سریا میں ہوئی. سریا مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جسے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آباد کیا تھا اور کئی برس تک آپ کی اولاد کا وطن رہا ہے. امام علی نقی علیہ السلام اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام عسکریین کے نام سے بھی مشہور ہیں، کیونکہ عباسی خلفہ آپ کو سن 233 ہجری میں سامرہ لے گئے اور آخر عمر تک آپ کو وہیں نظر بند رکھا. آپ کی مشہور کنیت ابو الحسن ہے، اور چونکہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کی کنیت بھی ابو الحسن ہے، اسی لیے اشتباہ سے بچنے کے لیے امام کاظم علیہ السلام کو ابو الحسن اول، امام علی رضا علیہ السلام کو ابو الحسن ثانی، اور امام علی نقی علیہ السلام کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے. آپ کا اسم گرامی علی اور لقب ہادی، نقی، نجیب، مرتضی، ناصع، عالم، امین، مؤتمن، منتجب اور طیب ہیں. البتہ ہادی اور نقی معروف ترین القابات میں سے ہیں. ماہ ذیقعدہ سن 220 ہجری میں جب آپ کے والد گرامی نوے امام شہید کیے گئے تو میراث امامت کے اعتبار سے امامت کے منصب پر فائز ہوئے. شایان ذکر ہے کہ جب امام علی نقی علیہ السلام امامت کے منصب پر فائز ہوئے تو آپ کی عمر 8 برس 5 مہینے سے زیادہ نہ تھی. آپ اپنے والد کی طرح بچپن میں ہی امامت کے عظیم الہی منصب پر فائز ہوئے. حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا دور امامت عباسی خلفہ معتصم، واثق، متوکل، منتصر، مستعین اور معتص کے ہم اثر تھا. حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ عباسی خلفہ کا سلوک مختلف رہا، البتہ سب کے سب خلافت کو غصب کرنے اور امامت کو چھیننے میں متفق اور ہم عقیدہ تھے، جن میں سے متوکل عباسی اہل بیت کی نسبت دشمنی رکھنے میں زیادہ مشہور تھا، اور اس نے خاندان رسالت کو آزار و اذیت پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. حد تو یہ تھی کہ ائمہ علیہ السلام کی ہر یادگار کو مٹانا چاہتا تھا. اس نے اماموں کی قبروں کو مسمار کیا، خاص کر قبر مطہر سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس کے اطراف کے تمام گھروں کو مسمار کر کے وہاں کھیتی باڑی کرنے کا حکم دے دیا. متوکل نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو سن 243 ہجری میں مدینہ منورہ سے نکلوا کر سامرہ نخل مکانی کروائی، اور اس طرح آپ کو آپ کے آبائی وطن سے دور کر دیا. دعا اور زیارت حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا ایک ایسا نمایاں کارنامہ ہے جس نے شیعان اہل بیت علیہ السلام کی تربیت اور انہیں شیعہ معارف و تعلیمات سے روشناس کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ دعائیں اگرچہ ایک طرف سے خدا کے ساتھ راز و نیاز پر مشتمل تھیں تو دوسری جانب مختلف صورتوں میں ایسے سیاسی اور معاشرتی مسائل کی طرف اشارہ بھی کرتی ہیں جو شیعوں کی سیاسی زندگی میں بہت مؤثر رہیں اور منظم انداز سے مخصوص قسم کے مفاہیم کو مذہب شیعہ تک منتقل کرتی رہی ہیں۔ زیارت جامع کبیرہ ائمہ معصومین علیہم السلام کا اہم ترین اور کامل ترین زیارت نامہ ہے جس کے ذریعے آپ سب کی دور یا نزدیک سے زیارت کی جا سکتی ہے۔ یہ زیارت نامہ شیعان اہل بیت علیہ السلام کی درخواست پر حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی طرف سے صادر ہوا۔ زیارت نامے کے مضامین حقیقت میں ائمہ علیہ السلام کے بارے میں شیعہ عقائد، ائمہ کی منزلت اور ان کی نسبت ان کے پیروکاروں کے فرائض پر مشتمل ہے۔ یہ زیارت نامہ فصیح ترین اور دلنشی ترین عبارات کے ضمن میں امام شناسی کا ایک اعلیٰ درسی نصاب فراہم کرتا ہے۔ زیارت جامعہ حقیقت میں عقیدہ امامت کے مختلف پہلوؤں کی ایک اعلیٰ اور بلیغ توصیف ہے۔ فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو سامرہ عباسیوں کے دارالخلافہ میں 11 برسوں تک ایک فوجی چھاؤنی میں قید اور اس دوران مکمل طور پر لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے سے محروم رکھا گیا۔ سامرہ پہنچنے پر امام علی نقی علیہ السلام کا عوامی سطح پر بہت زیادہ خیر مقدم کیا گیا اور آپ کو خزیمہ بن خازم کے گھر میں رکھا گیا۔ مشہور محدث و فقی شیخ مفید علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ سامرہ میں پہنچنے کے پہلے روز متوکل نے حکم دیا کہ آپ کو 3 دن تک دارالسعالیک میں رکھا جائے اور اس کے بعد آپ کو اس مکان میں منتقل کیا گیا جو آپ کی سکونت کے لیے معین کیا گیا تھا۔ صالح بن سعید کی روایت کے مطابق متوکل نے یہ اقدامات امام علیہ السلام کی تحقیر کی غرض سے کیا تھا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام آخر عمر تک اسی شہر میں مقیم رہے۔ علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ سامرہ میں امام علیہ السلام کے جبری قیام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ خلیفہ بظاہر امام علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کرتا تھا لیکن در پردہ آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتا تھا، گو کہ وہ کبھی بھی ان سازشوں میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام سامرہ میں اس قدر صاحب عظمت و رافت تھے کہ سب آپ کے سامنے سر تعظیم خم کرتے تھے اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے سامنے منکسر المزاجی کا اظہار کرتے اور آپ کا احترام کرتے تھے۔ امام علیہ السلام سامرہ میں جبری اقامت 20 برس اور 9 ماہ کی مدت کے دوران ظاہری طور پر آرام کی زندگی گزار رہے تھے، مگر متوکل آپ کو اپنے درباریوں میں لانا چاہتا تھا تاکہ اس طرح وہ امام علیہ السلام کی مکمل نگرانی و جاسوسی کر سکے، نیز لوگوں کے درمیان امام کے مقام کو گرا دے۔ آخر کار 3 رجب المرجب سن 254 ہجری قمری میں معتز عباسی کی خلافت کے دور میں خلیفہ کے بھائی معتمد عباسی کے ہاتھوں زہر دے کر آپ کو شہید کرا دیا گیا۔ شہادت کے وقت آپ کے سرحانے آپ کے فرزند حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے سوا کوئی نہ تھا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا جنازہ نہایت شان سے اٹھا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں، فقہا، قاضیوں، دبیروں اور امیروں کے علاوہ خلیفہ کے دربار کے بزرگوں نے شرکت کی اور امام علیہ السلام کو آپ کے حجرے میں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت آپ کا مرقد مطہر عراق کے شہر سامرہ میں ہے، جہاں آپ کے جوار میں آپ کے فرزند حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام
آپ کی بہن حکیمہ خاتون امام محمد تقی علیہ السلام کی دختر گرامی کے علاوہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی والدہ ماجدہ حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا بھی دفن ہیں. سامعین, ہم آج کے پروگرام کو امام علیہ السلام کے ایک نورانی کلام پر ختم کرتے ہیں, جس میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, جس پر تمہارا تسلط نہیں اس پر غصہ ہونا عاجزی ہے, اور جس پر تسلط ہے اس پر غصہ ہونا پستی ہے. سامعین, ایک بار پھر شہادت امام علی نقی علیہ السلام کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے, اور آخر میں آج کی مخصوص دعا, اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا.
یادوں کے جھروکے,
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 15 دی, 3 رجب اور 4 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تین رجب سن 254 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی. آپ کی ولادت سن 212 ہجری قمری میں مدینے کے قریب ایک مقام پر ہوئی. آپ نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد اسلامی معاشرے کی امامت اور رہبری کی ذمہ داری سنبھالی. آپ کا ایک معروف لقب ہادی یعنی ہدایت کرنے والا ہے. حضرت امام علی نقی علیہ السلام مختلف سماجی, سیاسی اور اعتقادی مسائل پر بحث و مباحثے کے لیے متعدد نشستوں میں لوگوں کے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے. علم و ادب کی عظیم شخصیات آپ کے علم کے بہرے بیکراں سے سیراب ہوتی تھیں. آپ نے ہمیشہ ضرورت مند اور پریشان حال لوگوں کی حاجت روائی کی. آپ کے در سے کبھی کوئی نا امید نہیں گیا. ایک طرف آپ کا انتہائی وسیع علم اور دوسری طرف لوگوں میں آپ کی محبوبیت اور مقبولیت نے عباسی حکمرانوں کے دلوں میں بغض و حسد کی آگ بھڑکا دی, اور آخرکار ایک سازش کے ذریعے آپ کو شہید کروا دیا. پندرہ دی سن 1373 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے اس وقت کے فضائیہ کے سربراہ میجر جنرل منصور ستاری ایک فضائی حادثے میں شہید ہو گئے. وہ سن 1327 ہجری شمسی میں تہران کے ایک نزدیکی علاقے میں پیدا ہوئے, اور ہائی اسکول کی تعلیم کے بعد کیڈٹ کالج میں انہوں نے داخلہ لیا. انہوں نے کیڈٹ کالج کے بعد یونیورسٹی میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا, لیکن 1980 میں عراق کی طرف سے ایران پر جنگ مسلط کرنے کے بعد وہ اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے فوج میں واپس آ گئے۔ منصور ستاری نے جنگ کے دوران ایران کی فضائی حدود کے تحفظ کے لیے اپنی لیاقت و شجاعت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور اسی وجہ سے ان کو 1365 ہجری شمسی میں اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کا سربراہ بنا دیا گیا۔ بہرحال منصور ستاری فضائیہ کے کچھ دیگر افسروں کے ساتھ ایک مشن سے واپس آ رہے تھے کہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ان کا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا اور منصور ستاری اور ان کے ساتھی اس حادثے میں شہید ہو گئے۔ تین رجب سن 469 ہجری قمری کو ابو الحسن طاہر ابن احمد مصری کا انتقال ہوا۔ ان کا شمار 5ویں صدی ہجری قمری کے معروف ادیبوں میں ہوتا ہے۔ وہ شروع میں تاجر تھے لیکن بعد میں علم کے حصول کے شوق میں عراق چلے گئے اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس مصر آ گئے۔ مصر آ کر وہاں علمی، ثقافتی اور دیگر ادبی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ چار جنوری سن 1931 عیسوی کو برے صغیر کی تحریک آزادی کے ایک معروف رہنما مولانا محمد علی جوہر کا انتقال ہوا۔ وہ 10 دسمبر سن 1878 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ریاست رامپور میں چیف ایجوکیشن آفیسر کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا، لیکن بہت جلد وہ اس ریاستی ملازمت سے استعفیٰ دے کر میدان صحافت میں داخل ہو گئے اور اپنا پہلا رسالہ گپ کے نام سے جاری کیا۔ پھر کچھ عرصے بعد انگریزی اخبار کامریڈ جاری کیا، جس کے باعث ان کی شہرت ہندوستان بھر میں ہونے لگی۔ 1930 میں مولانا محمد علی جوہر گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے، جہاں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا، میں ایک غیر ملک میں، بشرطے کہ وہ ایک آزاد ملک ہو، مرنے کو ترجیح دوں گا۔ اگر آپ ہندوستان کو آزادی نہیں دیں گے تو مجھے یہاں قبر کی جگہ دینی پڑے گی۔ اس خطاب کے بعد ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور لندن ہی میں 4 جنوری 1931 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انہیں بیت المقدس میں سپرد خاک کیا گیا۔ چار جنوری سن 1948 عیسوی کو میانمار نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ یہ ملک کئی برس تک برطانیہ کے زیر تسلط رہا، لیکن برطانوی فوجیوں کے ساتھ اس ملک کی عوامی فوج کی دو بڑی جنگوں کے نتیجے میں میانمار ہندوستان سے ملحق ہو گیا، جو اس وقت برطانیہ کی نو آبادیات میں سے تھا۔ یہ ملک 1937 میں ہندوستان سے بھی جدا ہو گیا اور کسی حد تک آزادی حاصل کر لی۔ اس کے بعد عوامی شورشوں اور تحریکوں میں شدت آ گئی، یہاں تک کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران میانمار جاپان کے قبضے میں چلا گیا اور جنگ میں اتحادیوں کی شکست کے بعد جاپانیوں نے بھی اس ملک کو چھوڑ دیا۔ بالآخر 1948 میں میانمار نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ چین، ہندوستان، بنگلہ دیش، تھائی لینڈ اور لاؤس کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں۔ چار جنوری سن 1966 عیسوی کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کے لیے معاہدہ تاشقند عمل میں آیا۔ یہ امن معاہدہ سابق سوویت یونین کی ثالثی میں پاکستان کے صدر اور ہندوستان کے وزیراعظم کے درمیان انجام پایا۔ اس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان 3 ہفتے کی جنگ اختتام پذیر ہوئی۔ چار جنوری سن 2011 عیسوی کو تیونس کا ایک محنت کش محمد بو عزیزی بن عروس میں تیونسی حکومت کے ظلم و ستم کے خلاف احتجاج میں خود سوزی کرنے کے 18 دن کے بعد انتقال کر گیا۔ بو عزیزی کی خود سوزی اور موت سے تیونس کے ڈکٹیٹر زین العابدین بن علی کی حکومت کے ظلم و ستم اور بدعنوانیوں کے خلاف تیونس کے عوام میں جو لاوا پک رہا تھا وہ پھٹ پڑا۔ بو عزیزی کی موت نہ صرف تیونس کے عوام کی ناراضگی کی آگ بھڑکنے کا سبب بنی بلکہ عرب اور شمالی افریقہ کے ممالک کے استبدادی نظاموں کو بھی اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تیونس کے ڈکٹیٹر زین العابدین بن علی کے بعد مصر کے حسنی مبارک دوسرے ڈکٹیٹر تھے جن کو معزول کیا گیا۔ چار جنوری سن 1573 عیسوی کو عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ گریگوری ہفتم کی تجویز پر ایک کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس کانفرنس میں دنیا کے عیسائی ممالک کے مذہبی پیشواؤں نے شرکت کی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ عیسائی مذہبی پیشواؤں کے تعین کے سلسلے میں عیسائی ممالک کے بادشاہوں کا اختیار ختم کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ یورپ کے بادشاہوں اور عیسائی مذہبی پیشواؤں کے درمیان طویل اور خونریز جنگوں کا باعث بنا۔ چار جنوری سن 1941 عیسوی کو فرانسیسی فلسفی ہنری برگسن کا انتقال ہوا۔ وہ 1859 عیسوی میں پیرس میں پیدا ہوئے۔ فرانس میں ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے فلسفے کی تدریس شروع کر دی۔ 1918 میں برگسن نے فرانس اکیڈمی کی رکنیت حاصل کی اور اس کے بعد سیاست کے میدان میں قدم رکھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تحقیق اور تصنیف سے ہاتھ نہیں کھینچا۔ انہوں نے متعدد کتابیں یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں۔ ہنری برگسن کو 1927 عیسوی میں ادب کا نوبل انعام دیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ میں نبی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالة المتحرزين و اعوذ بالله تعالى من جور الجائرين و كيد الحاسدين و بغي الظالمين و احمده فوق حمد الحامدين، اللهم انت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك، أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. خدا کے نام سے شروع جو پناہ چاہنے والوں کا شعار اور بچاؤ چاہنے والوں کا ورد ہے. اور میں ظالموں کی سختی, حسد کرنے والوں کے مکر, ستمگاروں کے ستم سے خدا کی پناہ لیتی ہوں. میں حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اس کی حمد کرتی ہوں. خدایا تو وہ یکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں, اور وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی حصے دار نہیں. تیرے حکم میں تضاد نہیں اور تیری سلطنت میں اختلاف نہیں. میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اپنے عبد خاص اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما. مجھے شکر نعمت کی توفیق دے جس سے تیری رضا حاصل کر سکوں, اور مجھے اپنی فرما برداری کرنے, عبادت کو لازم پکڑنے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے اجر و ثواب کا حقدار بننے میں میری مدد فرما. مجھ پر رحم فرما تاکہ میں تیری نافرمانیوں سے بچ سکوں جب تک زندہ رہوں, اور مجھے اس کی توفیق دے جو میرے لیے مفید ہے جب تک باقی ہوں, اور اپنی پاک کتاب کے لیے میرا سینہ کھول دے اور اس کی تلاوت کے ذریعے میرے گناہ کم کر دے. میری جان اور میرے دین میں سلامتی عطا فرما, اور اہل انس کو مجھ سے خائف نہ.